گے سو پریشان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہوتے
سامعین دنیا کا کوئی مرثیہ نگار شاید ہی اس غم کی شدت کو بتا سکے کہ جب بہن نے بھائی کی نگری دیکھی ہوگی تو اس وقت بہن کی کیا حالت ہوگی. خیر تاریخ پر یہ موڑ بھی گزر گیا مگر زینب سلام اللہ علیہا جیسی بہن کے لیے حسین جیسے بھائی کی قتل گاہ سے گزر کر جانا آسان نہ تھا. بہن بھائی سے کہتی تو ہوگی کہ وطن سے ساتھ آئے تھے, چل بھائی وطن چلے. دل مستر حسین کے غم میں بہت روتا ہے مگر آج زینب کا صبر میری آنکھوں میں اشکوں کی شکل میں جاری ہے. زینب قربت حسین کی پہلی ذاکرہ تھی جس نے شام اور کوفے میں لوگوں کو بتایا کہ کربلا کی تپتی ریت پر شہید ہونے والا باغی نہیں بلکہ نمازی تھا. گویا زینب کے لیے بھائی کی مقتل چھوڑنا آسان نہ تھا مگر بہن کی صبر پر دلیل شجاعت ہے کہ اس نے بھائی کو الوداع کہا اور نانا کے شہر مدینے میں ماں کی قبر پر کہا کہ اماں تیرا حسین کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا اور میں یہ حسین ابن علی کا خون آلودہ کرتا لائی ہوں. سامعین حضرت زینب سلام اللہ علیہا معاشرے کی ہدایت و رہنمائی میں امام کے کردار اور مقام و منزلت سے بخوبی واقف تھی, اسی لیے واجب سمجھتی تھی کہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام کے عظیم مقام کو اسلامی معاشرے میں امام و رہبر کے اعتبار سے پہچانے. لہذا اپنے کوفیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا, تم لوگ فرزند پیغمبر جوانان بہشت کے سردار امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے قتل سے اپنے دامن پر لگے ننگ و آر کے بدنما داغ کو کس طرح مٹاؤ گے, اس عظیم ہستی کے قتل کا داغ جو تمہارے لیے بہترین پناہ گاہ تھا. امن اور اتحاد کا علم بردار, تمہارے دین کا ذمہ دار اور شریعت کا پاسباں تھا.
یہ شام کرب و بلا کا پیام ہے زینب, حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب, ہائے تسلی دینی ہے سجاد ناتواں کو ابھی, سنبھالنا ہے سکینہ سی نیم جان کو ابھی تیرے لیے تو ابھی یہ بھی کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب ہائے اسیر کر کے یتیموں کا کارواں ظالم پھرائیں گے ابھی تجھ کو کہاں کہاں ظالم سزائے در بدری تیرے نام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب اے ابھی یتیم کو دینا ہے حوصلہ تو نے کئی یزید کا کرنا ہے سامنا تو نے سفر کی تجھے پہ مصیبت تمام ہے زینب حسین اب تیرا کام ہے زینب اے بہت ہی رنجے اٹھائیں گے سید سجاد جگر پہ زخم بھی کھائیں گے سید سجاد یہ گھر نہیں یہ دربار عام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب اے پڑیں گی سر پہ ابھی خاک کربلا بی بی بڑا ہی سخت ہے کوفے کا راستہ بی بی یتیم بچے ہیں اور راہ شام ہے زینب حسین اب تیرا کام ہے زینب یہ شام کرب و بلا کا پیام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے
زینب سلام اللہ علیہا نے قرآنی مفاہیم پر کامل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں الہی آیات سے استفادہ کیا۔ من جملہ ان کے آپ نے سورہ احزاب کی 33 آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کے نجس سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ سامعین، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت ہے۔ عرفان و فلسفہ اور منطق کے درخشاں باب جب بھی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی علمی و معنوی عصمت اور معرفت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی استقامت، صبر، حریت و حمیت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایمان کی برکت اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے ایک مسلمان عورت کا دل اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے حادثات ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اپنے عظیم کردار سے عامریت کو بے نقاب کیا، ظلم و استبداد کی قلی کھول دی اور فانی دنیا پر قربان ہونے والوں کو آخرت کی ابدیت کا پاکیزہ چہرہ دکھایا۔ صبر و استقامت کا کوہ گرام بن کر علی علیہ السلام کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا جس سے ارباب ظلم و جور کو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ ظالم و استکبار اور استعمار کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف عنه خطيئتنا، اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ وتعطف ومه خطيئتان، يا رب تقبل توبتان، يا ربي واغفر زلتان، وتعطف ومه خطيئتان، يا رب تقبل توبتان،
وتعطف خطيئتنا۔ سامعین، تحریک کربلا ابدی تحریک ہے جس کو بھائی نے سر دے کر زندہ کیا تو بہن نے چادر قربان کر کے بھائی کے مشن کو زندہ رکھا۔ بلا شبہ تحریک کربلا ایک معجزہ ہے جو بشر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بشر آج بھی حسین کو مظلوم جان کر روتا ہے اور آج بھی انسانیت کو زینب کی چادر کا دکھ ہے۔ آج بھی انسانیت جب کربلا کو یاد کرتی ہے تو مظلوم کربلا کو سلام اور لبیک یا حسین کی صدا دیتی ہے۔ گویا محرم اور سفر حسین کا نہیں بلکہ سارا سال حسین ابن علی کا ہے، کیونکہ جہاں نانا کی اذان آ رہی ہے وہاں حسین ابن علی کو سلام کیا جا رہا ہے۔ گویا نانے اور نواسے کے ذکر نے تمام ساعتوں کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر وقت منٹ اور سیکنڈ میں حسین منی و انا من الحسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انسانیت پر لازم ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے تو من الحسین کو فراموش نہ کرے، یعنی جس طرح نانا کا ذکر ہوتا ہے اس طرح نواسے کا ذکر ہو۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم ایک بار پھر ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
چوموں گا میں فرش سے عرش کو، آج چھو لوں گا میں یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں۔ واسطہ لے چلو
سامین، ابھی آپ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے۔ فلسطینیوں کی مقاومت اور سب نے صہیونی حکومت کو عقب نشینی پر مجبور کر دیا، رہبر انقلاب اسلامی۔ تاجکستان ہمارے اسٹریٹجک شراکت داروں میں سے ایک ہے، ایرانی صدر۔ غزہ میں جنگ بندی مقاومت کی فتح اور صہیونی حکومت کے لیے عبرتناک شکست ہے، سپاہ پاسداران انقلاب۔ اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں۔ ایران اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون وسیع مواقع موجود ہیں، صدر پزشکیان۔ ایران اور تاجکستان کے درمیان 23 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، اور ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ ایک تابناک مستقبل کا روڈ میپ ہے، وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ اور آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ مذاکرات کا تیسرا دور، پی ٹی آئی نے حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ پارا چنار، ادویات و مریضوں کی منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر سروس 10 روز سے بند۔ بگن میں کورم جانے والے تیسرے قافلے پر راکٹ فائر کیا گیا، پولیس کے مطابق راکٹ لگنے سے قافلے کی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ غزہ سیز فائر معاہدے کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی حملہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ اور اب اخبار جسارت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد مزید 40 فلسطینی شہید۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ فی الحال بحران کا نتیجہ نکلتے نہیں دکھائی دے رہا۔ لاس اینجلس کی آگ دیگر شہروں تک پھیلنے کا خدشہ، 60 لاکھ امریکی خطرے کی زد میں۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر کے گاؤں میں پراسرار بیماری سے 14 افراد کی موت۔ اور سامعین، اسی اخبار جسارت نے اداریہ لکھا، عنوان ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکھنا ہوگا. اخبار لکھتا ہے پاکستان کا بنیادی مسئلہ آئین قانون سیاست اور جمہوریت پر مبنی نظام ہے. مصنوعی یا بڑی طاقتوں کا کنٹرولڈ نظام ہمارے مستقبل کا حل نہیں ہے. پاکستان کا حالیہ بحران بھی سیاست اور جمہوریت کی نفی کرتا ہے. یہ وہی وجہ ہے کہ کمزور جمہوری اور سیاسی اداروں کی موجودگی میں ہمارا داخلی بحران سنگین مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے. بڑا مسئلہ ریاستی اور سیاسی اداروں کے درمیان بدعتمادی اور ٹکراؤ کا ہے, اور ہر کوئی ادارہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے یا اپنی اپنی بالادستی چاہتا ہے. اسی بنیاد پر سیاسی نظام میں تعطل بھی دیکھنے کو ملتا ہے. حال ہی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاور میں سیاسی معاہدین علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پالیسی صرف پاکستانی ریاستی ترجیحات ہی نہیں بلکہ قومی سیاست بھی, اور غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا بھی بڑی غلطی ہوگی. اسی طرح ان کے بقول عوام اور فوج کا رشتہ کمزور کرنے کا بیانیہ بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ماضی حال میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی ایک فریق کے یا منفی کھیل میں سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں نے مل کر حصہ ڈالا ہے. اس وقت بھی ملک میں جمہوری نظام کو جیسے چلایا جا رہا ہے اس پر بہت سے سوالات ہیں, اور جو جمہوری سیاسی اور حکومتی بندوبست موجود ہے اس کا ریموٹ کنٹرول بھی بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں. یہی وجہ ہے کہ جہاں سیاسی نظام پر تنقید ہو رہی ہے وہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی داخلی اور خارجی سطح پر اپنے سیاسی کردار کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مضبوط ریاست اور مضبوط سیاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے. خود ریاست کی ضرورت بنتی ہے کہ ملک سیاسی معاشی اور سیکورٹی اور گورننس کے طور پر مستحکم ہو, لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب تمام ادارے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں. اور سامعین آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی طرف. ہندوستان کے اخبار قومی تنظیم نے یہ سرخیاں لگائی ہیں, ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی سمندری طاقت بن رہا ہے مودی, ملک کی خوشحالی کانگریس کی سوچ میں آر ایس ایس کے نظریے میں نہیں, کھڑگے راہل. شام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے, شاہ سلمان. لاس اینجلس میں آتشزدگی کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز. پزشکیان نے ٹرمپ کے قتل کے لیے ایرانی سازش کا الزام کیا مسترد. اور سامعین روزنامہ صحافت کی سرخیاں, قانون کے خلاف دلائل ناقابل برداشت, خلا اور سمندر مستقبل کے خاص اہمیت کے حامل, ہندوستان دونوں ہی شعبوں میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے وزیر اعظم مودی, اور اب ہندوستانی ریاست سے ہم لڑ رہے ہیں. اور سامعین اخبار ہندوستان ایکسپریس نے ایک مضمون لکھا ہے, عنوان ہے دہلی میں الیکشن کا بڑھتا شور. دہلی کا الیکشن آپ بی جے پی اور کانگریس کے لیے ناک کی لڑائی بن گیا ہے. برس اقتدار عام آدمی پارٹی کی لڑائی اپنی حکومت بچانے کی ہے. بی جے پی کو ملال ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود وہ دہلی میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے. اس بار وہ دہلی میں حکومت بنانا چاہتی ہے, وہی کانگریس کی کوشش ہے کہ دہلی میں اس کی موجودگی درج ہو. تینوں قومی پارٹیاں مضبوطی سے الیکشن لڑ رہی ہیں. اس صورتحال نے دہلی کے الیکشن کو دلچسپ بنا دیا ہے. ملک کی سیاست میں ٹوٹے تارے کی طرح اچانک نمودار ہوئے اروند کیجریوال پہلی بار میں ہی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر پہنچ گئے. وہ حکومت انہوں نے اسی کانگریس کے ساتھ مل کر بنائی جس کے مبینہ کرپشن کے خلاف لمبا احتجاج کیا تھا. حکومت بنانے والے اور حکومت بنوانے والے دونوں جانتے ہیں کہ یہ میل دیر تک قائم نہیں رہے گا. نتیجے کے طور پر یہ حکومت 49 دن تک ہی چلی. وسطی مدتی الیکشن میں عام آدمی پارٹی پوری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس آئی. اگلی بار یعنی تیسری مرتبہ بھی آپ نے مضبوطی سے حکومت بنائی. اب چوتھی بار حکومت قائم کرنے کے لیے کیجریوال میدان میں. المیہ یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے زیادہ تر اساسی ممبران اس سے الگ ہو چکے ہیں جو پارٹی کرپشن کے خلاف پیدا ہوئی تھی. اس کے علاوہ اعلی لیڈران کو کرپشن کے الزام میں مہینوں جیل رہنا پڑا. اب آپ اور بی جے پی اپنے اپنے طریقے سے اسے بنانے میں لگی ہے. یہی وجہ ہے کہ کیجریوال اور ان کی ٹیم جیل سے چھوٹنے کے بعد اپنی پوری طاقت سے عوامی رابطے میں لگی ہے تاکہ وہ 12 سال کی اینٹی انیکشی اور کرپشن کے الزامات سے چھٹکارا حاصل کر سکے. بی جے پی کی ابتدا انتخابی رخ سے لگ رہا تھا کہ وہ دہلی میں صرف اپنا ووٹ شیئر اور سیٹیں بنانا چاہتی, لیکن اس کی جارحانہ تشہیر کرپشن سے اے جی کی رپورٹ اور عوام میں ابہام کی صورتحال کو بی جے پی جیت کا ہتھیار بنانا چاہتی ہے. تشہیر کی کمان آر ایس ایس کے سنبھالنے سے لگ رہا ہے کہ اب بی جے پی نے دہلی کا قلعہ فتح کرنے کا من بنا لیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری محلی سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 دی 15 رجب اور 16 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ رجب سن 2 ہجری قمری کو خداوند عالم کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ اچانک آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے قبلے کی تبدیلی سے متعلق خدا کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ یہودی مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ان کا مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ ان کے یہ طعنے مسلمانوں، خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے، اسی لیے خداوند عالم نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پندرہ رجب سن 62 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ اسلام کی اس عظیم خاتون کی ولادت سن 6 ہجری قمری میں ہوئی، اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی مقدس آغوش میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانی علم و کمالات حاصل کرنے میں گزاری۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد اپنے تاریخی خطبوں کے ذریعے، جو تاریخ اسلام میں زندہ جاوید ہیں، خاندان رسول پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو آشکار کیا اور بنی امیہ کے خاندان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ پندرہ رجب سن 712 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری قمری کے معروف عارف و شاعر نجم الدین زرکوب کا انتقال ہوا۔ وہ ایک زبردست شاعر تھے اور بہت سلیس اور عمدہ شعر کہتے تھے۔ انہوں نے عرفان اسلامی کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ Thank you. 27 دی سن 1334 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین نواب صفوی اور ان کے تین ساتھیوں کو مقدمے کی ایک نمائشی کارروائی میں سزائے موت سنائی گئی اور شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں شہید کر دیا۔ نواب صفوی فدائیہ نے اسلام کے رہنما تھے۔ وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ انہوں نے شاہی حکومت کے مظالم اور جرائم سے واقفیت کے بعد اس کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا، یہاں تک کہ شاہی کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کے تین ساتھیوں تہماس بھی، ذوالقدر اور واحدی کے ہمراہ شہید کر دیا۔ ستائیس دے سن 1366 ہجری شمسی کو آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم کے فرزند سید مہدی حکیم کو دو مسلح افراد نے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ سید مہدی حکیم آیت اللہ صدر کے شاگرد اور حکومت صدام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ان کی اہم سماجی اور ثقافتی خدمات میں کاظمین اور بغداد کے علماء کی جماعت کی تشکیل اور دینی طلبہ کے لیے متعدد مدارس اور کالج کے قیام کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ سولہ جنوری سن 1846 عیسوی کو میکسیکو پر امریکہ کے حملے سے دونوں ملکوں کے درمیان دو سالہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے آغاز کے لیے امریکہ کا بہانہ یہ تھا کہ میکسیکو میں امریکی تارکین وطن کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت امریکہ میکسیکو کے کچھ علاقوں، خاص طور پر ریاست ٹیکساس کو اپنی سرزمین میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس غیر مساوی جنگ کے اختتام پر امریکہ نے ٹیکساس، کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹا، ایریزونا اور نیو میکسیکو پر قبضہ کر لیا۔ سولہ جنوری سن 1889 عیسوی کو مصر کے معروف ادیب اور دانشور ڈاکٹر طٰہٰ حسین پیدا ہوئے۔ طٰہٰ حسین مصر کے مایا ناز محقق تھے۔ تین سال کی عمر میں وہ بینائی سے محروم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی بے پناہ ذہانت کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور سن 1918 تک مصر یونیورسٹی اور پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی علمی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اسکندریہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے متعدد کتابیں بھی تالیف کیں۔ مصر کے اس عظیم دانشور اور ادیب کی تصانیف میں تاریخ ادبیات عرب اور الایام کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصر کے وزیر ثقافت بھی رہ چکے ہیں۔ سولہ جنوری سن 1915 عیسوی کو بر صغیر کے مسلمان رہنما نواب سلیم اللہ خان کی وفات ہوئی۔ ان کا تعلق بنگال کے ایک نواب خاندان سے تھا جو فلاحی کاموں میں دل کھول کر حصہ لینے کے لیے مشہور تھا۔ نواب سلیم اللہ خان سن 1884 میں ڈھاکے میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1901 میں جب ان کے والد نواب احسن اللہ خان کی وفات ہوئی تو وہ ان کے وارث ہوئے۔ نواب نواب سلیم اللہ خان کو مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی میں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی، جن میں کلکتہ، علی گڑھ، رانچی اور ڈھاکے کے تعلیمی ادارے سر فہرست ہیں، دل کھول کر مدد کی، بلکہ ان کے سیاسی شعور کو پروان چڑھانے میں بھی اہم اور فعال کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں نواب سلیم اللہ خان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام، قبول کیجیے سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اعلان، وسیع پیمانے پر رد عمل، مزاحمتی محاذ کا اس فتح پر جشن، صہیونی حلقوں میں غم و غصہ اور تشویش۔ جنگ بندی معاہدہ فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کی فتح ہے، فلسطینی عوام کے صبر و استقامت اور مزاحمت سے صہیونی حکومت پسپائی پر مجبور ہوئی، رہبر انقلاب اسلامی کا بیان۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر مسعود پزیشکیان کا دورہ تاجکستان، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 23 معاہدوں پر دستخط۔ اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار جانے والے گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کر دی گئی، جس کے باعث قافلہ واپس آ گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، جس پر وسیع رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور جہاں مزاحمتی محاذ اس فتح پر جشن منا رہے ہیں، وہیں صہیونی حلقوں میں غم و غصہ اور تشویش کی خبریں ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی فریقوں نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد اتوار 19 جنوری سے شروع ہوگا، اور معاہدے کے مطابق تحریک حماس فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 33 قیدیوں کو رہا کرے گی۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرے اور تیسرے مرحلے کی تفصیلات کا تعین کیا جائے گا، اور قطر، مصر اور امریکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ اس معاہدے کا پہلا مرحلہ 42 دن تک جاری رہے گا، اور اس میں جنگ بندی، غزہ پٹی کی سرحدوں سے اسرائیلی افواج کا انخلاء، قیدیوں کا تبادلہ، مقتولین کی لاشوں کا تبادلہ، پناہ گزینوں کی واپسی، اور بیماروں اور زخمیوں کو علاج کے لیے بیرون ملک منتقلی جیسے معاملات شامل ہوں گے۔ حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ اور لڑائی کا خاتمہ فلسطینی عوام، مزاحمتی قوتوں، امت اسلامیہ اور دنیا بھر کے آزاد منش انسانوں کی کامیابی ہے۔ بیان میں جنگ بندی کو آزادی اور وطن واپسی کے لیے جاری جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد پورے علاقے، خاص طور پر فلسطین، یمن، شام اور عراق میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منائیں، جبکہ صہیونی حلقوں میں اس معاہدے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسرائیلی انتہا پسند رہنماؤں اور کارکنوں نے صہیونی حکومت اور فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نتن یاہو نے حماس کے سامنے شکست کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے باضابطہ اعلان پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے سلسلے میں اپنے اس بیان میں فرمایا ہے کہ عوام کے صبر و استقامت اور فلسطینیوں کی مزاحمت نے صہیونی حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مورخین کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک دن صہیونی مافیا نے انتہائی گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے ہزاروں عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور آخرکار انہیں شکست ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ غزہ پٹی میں جنگ بندی پر، جو پوری تاریخ میں سب سے بڑی نسل کشی کے سامنے فلسطین و غزہ کے عوام کی بے مثال استقامت کا نتیجہ ہے، مبارکباد پیش کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں صہیونی حکام پر غزہ میں جرائم کی وجہ سے عالمی عدالت میں مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کے اپنے ملک کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ میں اور پاکستان کے تمام لوگ فلسطینی شہدا اور غزہ کے مظلوم عوام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ موجودہ معاہدہ ایک مستقل جنگ بندی کے معاہدے اور فلسطینیوں کے لیے امداد میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ایران و پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، لبنان، عراق، مصر، برطانیہ، بیلجیم، فرانس، سویڈن، ہالینڈ، ناروے، اٹلی، اسپین، آئرلینڈ، فن لینڈ، اسکاٹ لینڈ، وینزویلا، کینیڈا، بولیویا، برازیل اور امریکہ نے بیانات جاری کر کے غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم اور اس کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے بھی غزہ میں جنگ بندی پر پوری طرح سے عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور فلسطینیوں کی اموات کے المیے کا جواز کسی بھی طرح سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے مقاومت کی فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی صہیونی حکومت کے لیے عبرتناک شکست ہے۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کا متن کچھ یوں ہے: خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ طوفان الاقصی شاندار تاریخی اور باعث افتخار آپریشن کے 16 ماہ بعد اور غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ قرون وسطی کی طرز کے مظالم اور نسل کشی کے باوجود حماس اور اسلامی استقامت نے مظلوم اور بے دفاع فلسطینی خواتین، بچوں اور مردوں کے قاتل صہیونی حکومت پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ وہ عناصر جو مکمل امریکی حمایت، یورپی اور علاقائی اتحادیوں کی مدد اور سامراجی میڈیا کی پشت پناہی کے ذریعے اپنے اہداف کے حصول کے خواہاں تھے، جن میں قیدیوں کو بغیر کسی قیمت کے اور عسکری کارروائیوں کے ذریعے آزاد کرانا، حماس کا مکمل خاتمہ اور شمالی بستیوں کے آبادکاروں کو واپس لانا شامل تھا، آج 463 دن کے ظلم و بربریت کے بعد شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے جرائم کی وجہ سے 50,000 کے قریب مظلوم فلسطینی شہید ہو گئے، غزہ کے لاکھوں مکین زخمی اور 80% سے زیادہ بنیادی ڈھانچہ اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں، لیکن غزہ کے بہادر عوام کے بے مثال صبر و استقامت اور مزاحمت کی فولادی ادارے کے سامنے وہ جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر دورہ تاجکستان کے دوران دونوں ملکوں نے تعاون کے 23 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ جمعرات کو تاجکستان کے ایوان صدر میں ان معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدے سیاسی، معاشی، ثقافتی، سماجی، تعلیمی، ٹرانسپورٹ، کسٹمز اور تجارت جیسے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے صدور کی موجودگی میں ان معاہدوں پر دستخط ہوئے، اور تقریب کے آغاز میں صدر ایران مسعود پزشکیان، ان کے تاجک ہم منصب امام علی رحمان نے مشترکہ اعلان پر دستخط کیے۔ صدر مسعود پزشکیان بدھ کی رات ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ تاجکستان پہنچے۔ وزیر خارجہ باس عراقچی، وزیر پیٹرولیم محسن پاک نجات، وزیر اقتصادیات عبد الناصر ہمتی اور دیگر وزراء صدر مسعود پزشکیان کے ہمراہ تاجکستان کے دورے پر تھے۔ صدر ایران کے دورے تاجکستان کے موقع پر دونوں ملکوں کے شعرا و ادبا کی شرکت سے ادبی نشست کا انعقاد بھی کیا گیا، جبکہ صدر ایران تاجکستان میں زبان و ادب فارسی تحقیقاتی مرکز کا افتتاح بھی کریں گے۔ تاجکستان کے دورے کے بعد صدر ایران روس کا اہم دورہ کریں گے، جہاں ایران اور روس کے درمیان تعاون کے جامع معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ ہندوستان خلا میں ڈاکنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق قومی خلائی مرکز انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ایسرو نے خلا میں ڈاکنگ کا اپنا تاریخی مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا، جس پر ہندوستان، امریکہ، روس اور چین کے بعد خلا میں ڈاکنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ ایسرو نے اسپیس ڈاکنگ ایکسرسائز یا اسپیڈکس مشن کے تحت دو سیٹلائٹس کو کامیابی کے ساتھ ڈاک کرنے کا عمل پورا کر لیا۔ اس ڈاکنگ کے طریقہ کار میں خلائی جہاز کو 15 میٹر ہولڈ پوائنٹ سے 3 میٹر ہولڈ پوائنٹ تک درست طریقے سے آپریٹ کرنا شامل تھا، جو نہایت احتیاط سے انجام دیا گیا۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اپنے بنیادی مطالبے انتخابی دھاندلی کی عدالتی تحقیقات سے دستبردار ہوتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تیسرے دور میں پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش تو کر دیا، مگر وہ اپنے اہم مطالبے یعنی انتخابی دھاندلی کی عدالتی تحقیقات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے مطالبات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز اور پولیس کے داخل ہونے کی انکوائری، بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تحقیقات، 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کارکنوں اور تشدد کا شکار ہونے والوں کی فہرست جاری کرنے جیسے مسائل کو شامل کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ایک ہی شخص پر بار بار ایف آئی آر کاٹ کر قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں پی ٹی آئی نے 9 مئی سے متعلق میڈیا پر سینسرشپ لگانے اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کی بھی بات دہرائی ہے۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں گزشتہ برس 24 سے 27 نومبر کے درمیان پیش آنے والے واقعات اور مظاہرین پر فائرنگ اور طاقت کے استعمال کا حکم دینے والوں کی شناخت کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ دوسری جانب حکومتی کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات سامنے آنے کے بعد ہم بھی اپنی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار جانے والے گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کر دی گئی، جس کے باعث قافلہ واپس آ گیا۔ لوئر کرم بگن میں پارا چنار جانے والے گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ 13 گاڑیاں جو ہی بگن میں داخل ہوئیں اسی وقت ان پر فائرنگ کی گئی۔ 5 گاڑیاں فائرنگ کی زد میں آئیں جبکہ 2 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ 1 کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متعدد گاڑیاں بحفاظت چھپری کی جانب واپس آ گئیں۔ علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کا تعاقب کیا گیا۔ اس سے قبل بگن میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ جاوید اللہ محسود کی گاڑی پر بھی بگن میں ہی فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ڈی سی کوہاٹ، ایف سی اور پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق کرم جانے والا یہ تیسرا قافلہ تھا۔ قبل ازیں 2 قافلے جا چکے ہیں مگر اس قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے۔ جنوبی افریقہ میں سونے کی کان میں ہوئے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ میں موت کے گھر سے معروف ہونے والی سونے کی کان میں پھنسے مزید 42 غیر قانونی کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق زندہ بچ جانے والے 166 کانکنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اطلاعات ہیں کہ پولیس نے ان غیر قانونی کانکنوں کے لیے کئی ماہ سے خوراک اور پانی کی فراہمی روک رکھی تھی، جسے ٹریڈ یونینز نے روزی روٹی کمانے کی کوشش کرنے والے مایوس لوگوں کے خلاف ہولناک ریاستی کریک ڈاؤن قرار دیا۔ دسمبر کے مہینے میں مقامی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ رضاکار کانکنوں کے لیے ضروری امداد بھیج سکتے ہیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریوں کے بعد اب آس پاس بسے دیگر شہروں کی جانب آگ کے پھیلنے کے خدشے نے حکام اور عوام میں سخت بے چینی پیدا کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاس اینجلس کی بے قابو آگ سے پریشان امریکی حکام اور عوام اب اس آگ کے دیگر شہروں میں سرایت کرنے کے خطرے کے پیش نظر سخت تشویش کا شکار ہو گئے ہیں۔ علاقے کے محکمہ موسمیات نے ہواؤں کے تیز جھونکوں کے باعث آگ کے دیگر بستیوں اور شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کی۔ ایسی صورتحال میں کم سے کم 60 لاکھ امریکیوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے 10 شہروں کی انتظامیہ کے پاس لاس اینجلس سے زیادہ عملہ موجود ہے، مگر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فائر ڈپارٹمنٹ ان عوامل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا جن کی وجہ سے آگ لگی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ذکر حق بھی حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بات
بات بنتی نہیں ان کی سنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب